الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وانا اجزي به او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہیں، دو عشرے گزر چکے اور تیسرا عشرہ وہ بھی درمیان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات ہے، جہنم سے خلاصی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی صلاحیتوں کے اعتبار سے انسانوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو سال بھر میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، علم و شعور کی جد و جہد کرتے ہیں، اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں اور غفلت سے بچتے ہیں۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ان اعلیٰ لوگوں کے لیے یہ رمضان شروع سے ہی رحمت ہوتا ہے، رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کبھی بیدار ہوتے ہیں، کبھی غفلت میں ہوتے ہیں، کبھی اونچ نیچ ان کی آتی رہتی ہے، یہ درمیانے قسم کے لوگ ہیں۔ رمضان سے پہلے ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، لیکن رمضان شروع ہوتے ہی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جب پہلا عشرہ گزرتا ہے تو دوسرا عشرہ میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو کمزور ہیں، جن پر غفلت غالب رہتی ہے، جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی جب رمضان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر روزے رکھتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں اور مسلمانوں کے اجتماع میں روزہ رکھ کر اپنی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ تو پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ گزرنے کے بعد تیسرا عشرہ ان کے لیے جہنم سے خلاصی کا بن جاتا ہے، ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ گویا رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو ہر قسم کی صلاحیت اور اہلیت کے لوگوں کو نتیجہ دیتا ہے، اس سے ثمرہ اور نتیجہ ان کے لیے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو رمضان ہے، یہ اسلام کا جو مجموعی پیکج ہے، اسلام نے ایک پیکج دیا، اس میں عقائد ہیں، درست تصورات ہیں، عبادات ہیں، معاملات لین دین ہیں، اخلاقیات ہیں، ان سب کو ملا کر دین اسلام بنتا ہے۔ اور دین اسلام کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسانی سوسائٹی میں دین غالب ہو کر انسانوں کو امن، عدل اور معاشی خوشحالی ملے، انسانوں کے اخلاق بلند ہو، انسانیت کا تعلق اللہ سے قائم ہو، شاعر اللہ کی عظمت پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں سوسائٹی میں جو غلط فہمیاں اور جہالت پر مبنی تصورات ہیں ان سے وہ آزاد ہو کر رب العالمین کی پہچان کریں اور اس سے تعلق قائم کریں، تو گویا تعلق مع اللہ کا حصول اور اس تعلق مع اللہ کے حصول کے لیے انسانی سماج میں تبدیلی پیدا کر کے اعلیٰ معاشرہ قائم کرنا جو اعلیٰ اخلاق پر مبنی ہو، یہ دین اسلام کا مقصد ہے۔ اس لیے یہ جو کل اسلام ہے اس کو ہم ٹکڑوں میں نہیں بانٹ سکتے، ان تمام کے مقاصد اس کل نصب العین کے لیے جاری و ساری رہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایسا ہی اکثیر مہینہ ہے کہ جو انسانوں کی تربیت میں تیر بہادف ہے، ضرور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان المبارک ہو اور ایک مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور رمضان المبارک کے نتائج اس پر ظاہر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ایسی تربیت ہے کہ جو انسانوں کو کمال تک پہنچا دیتی ہے، اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ اس مہینے کی عزت افزائی یا اس کی اہمیت وہ اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو منتخب کیا اور اس میں اپنی کتابیں اور کلام نازل کیا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن نے خود تصریح کی کہ قرآن حکیم کا نزول وہ بھی اسی مہینے میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مہینے کا انتخاب کیا ہے تو یقیناً قرآن حکیم سے، دین کے غلبے سے، انسانی قلوب کے تزکیے سے اس کا ایک بہت بڑا گہرا ربط موجود ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے بلکہ عملی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے واقعات ہیں وہ رمضان المبارک میں ہوئے ہیں۔ مثلاً میں دو بڑے واقعات کا ذکر کروں گا۔ اسلام کے غلبے کے حوالے سے دو جنگیں بڑی اہم ہیں، ایک غزوہ بدر اور دوسری فتح مکہ۔ غزوہ بدر میں جو مخالف طاقت ہے اس کی کمر ٹوٹی ہے، مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کیا گیا، ریاست مدینہ کو تسلیم کیا گیا، کیونکہ ریاست جو ہے وہ کاغذوں میں نہیں بنتی، ریاست تو طاقت سے بنتی ہے۔ معاہدات تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کا اس ریاست کو بطور ریاست کے تسلیم کرنا، اس کی حکومت کے تابع اپنے آپ کو کر دینا، اس کی رٹ ماننا، وہ طاقت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور طاقت کا اظہار غزوہ بدر میں ہوا۔ اور مزے کی بات ہے کہ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک فرض ہوا، یعنی مسلمانوں کا پہلا رمضان، پہلے روزے جو فرض روزے رکھے ہیں وہ ہجرت کے دوسرے سال رکھے ہیں، 2 ہجری کو رکھے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد اسی مہینے میں غزوہ بدر ہوتی، یعنی 17 رمضان المبارک وہ غزوہ بدر کا دن ہے۔ 16 روزوں نے صحابہ کے اندر حریت اور آزادی کا وہ جذبہ پیدا کیا اور جماعت ایسے منظم ہوئی کہ اس نے اس وقت کی ایک بڑی طاقت جو عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی جن کے بارے میں یہ تصور دنیا میں قائم تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں، اس طاقت کو شکست دی. 70 سردار قتل ہوئے اور 70 سردار قید ہوئے، اور یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ اس جنگ میں شریک اصحاب بدرین، ان کا دین اسلام میں نمایاں مقام ہے، اس لیے ہمیشہ سے جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے ان کو خصوصی ریگارڈ، خصوصی پروٹوکول وہ ملتا رہا کہ یہ بدری صحابی ہے، انہوں نے دین اسلام کا سب سے بڑا معرکہ کیا ہے، سب سے بڑی فتح حاصل ہوئی. تو ایک جنگ غزوہ بدر کی ہے اور دوسری جنگ فتح مکہ کی ہے. اگرچہ عملی جنگ نہیں ہوئی اس میں، لیکن اس میں فتح حاصل ہوئی، دین غالب ہوا، اور قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ دن بھی 20 رمضان المبارک ہے، جو کہ دوسرا عشرہ اس کا آخری دن بنتا ہے. قرآن حکیم کا نزول اسی مہینے میں ہوا، اگرچہ اس میں اختلاف آراء ہیں کہ وہ کون سے دن میں نازل ہوا. زیادہ تر جو تاریخ دان ہیں ان کی رائے ہے کہ 21 رمضان کو نازل ہوا. تو 21 رمضان المبارک وہ رمضان ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو 21 رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاضت فرماتے تھے، اور رمضان کی عظمت پہلے بھی موجود تھی، اس کے روزے بعد میں فرض ہوئے. تو 20 دن کے بعد، یعنی رمضان کی 20 دن کی ریاضت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن حکیم کا نزول ہوا، اور پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اجمالی طور پر رکھا گیا، اور اس رات کی بہت بڑی برکت اور فضیلت ہے. اس لیے اس رات کو قرار دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر جو ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی نے یہ کہا ہے کہ کام کے 10 مہینے ہیں، 2 مہینے عبادت کے ہیں، تو اگر ورکنگ آرز یا ورکنگ مہینے جو ہے وہ گنے جائیں تو ایک سال میں کام 10 مہینوں میں ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 100 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اگر اس کو نکال دیں تو پھر بھی 83-84 سال تو بنتے ہی ہیں. تو گویا یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا اور پھر آئندہ ہزار مہینے وہ قرآن کا عملی نظام اور سٹرکچر قائم ہو گیا، قرآن کا غلبہ وہ ان 1000 مہینوں میں متعین ہو چکا. قیصر روم اور قیصر ایران شکست کھا چکے، عرب پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی، بحر و بر میں، خشکی اور تری میں، پوری دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ جو سب مل کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے. گویا لیظہرہ علی الدین کلہ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوا. تو اس کی منصوبہ بندی، اس کی پلاننگ وہ بھی رمضان المبارک میں ہوئی. قرآن حکیم کے نزول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لایا عمل دیا کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کیا ہونی ہے. قرآن حکیم کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو قرآن حکیم نے نقل کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے آپ کو سرگردہ پایا، پریشان حال پایا، پھر راستہ بتایا اور قرآن نازل ہوا. وہ قرآن کا جو نزول ہے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غلب دین کا کوئی مکمل پروگرام نہیں تھا. ایک مکمل پروگرام قرآن حکیم کے نزول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اس لیے اس مہینے میں جب قرآن نازل ہوا تو اجمالی طور پر پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں رکھ دیا گیا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے رہے کہ یہ قرآن کا حصہ یا آیات یا صورتیں وہ کہاں پر رکھنی. تو پورا قرآن وہ کچھ کم 23 سال میں نازل ہوا، لیکن اس کی جو پلاننگ کی رات تھی جس میں قرآن اجمالی طور پر نازل ہوا، جس نے ایک لائحہ عمل دیا، جس نے آئندہ کی منصوبہ بندی کی، تو وہ منصوبہ بندی 1000 مہینوں میں تکمیل تک پہنچ گئی، اس کے نتائج ظاہر ہوئے. خلفائے راشدین اور بنو امیہ کا ابتدائی دور، یہ پورا اس 1000 مہینوں میں داخل ہے. اور اس پورے دور میں دنیا بھر میں دین کا غلبہ قائم ہو چکا تھا. تو رمضان کا غلبہ دین کے ساتھ ایک ربط و تعلق موجود ہے. رمضان المبارک میں مسلمانوں پر دو قسم کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. ایک وہ جماعت ہے جو غلبہ دین کا نظریہ رکھتی ہے، اس کا شعور حاصل کرتی ہے، اس کی تنظیم اور طاقت پیدا کرتی ہے. جب وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، قرآن حکیم پر غور و تدبر کرتے ہیں اور مستعد ہو کر رمضان کے معمولات کو انجام دیتے ہیں، تو ان کی تہذیب نفس ہوتی ہے اور ان کے اخلاق اونچے اور اعلیٰ بن جاتے ہیں، ان کے اندر قربانی کا اعلیٰ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ غلبہ دین کے لیے جو بھی کوششیں ہوں وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کے اندر غیر اللہ کا رعب ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، نظاموں کا اور ان کا جبر اور اس کا رعب وہ ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے. ان کے اخلاق اس پستی سے جو نظاموں کی اطاعت کر کے انسانوں کو مختلف بد اخلاقیوں پر مجبور کرتے ہیں، جیسے لوگوں کی خوشامد کرنا، ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، مفادات دل میں رکھ کر حکمرانوں کے تابع ہونا، مفاد کی وجہ سے ظالم حکمرانوں کے ظلم کو بیان نہ کرنا، اس کے خلاف جدوجہد نہ کرنا، شعور اور بیداری نہ پیدا ہونا، یہ ساری بد اخلاقیاں اس مومن کے دل سے نکل جاتی ہیں اور اس کے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں جو اعلیٰ نسولین اور نظریے کے ساتھ رمضان المبارک کو اجتماعی طور پر گزارتے ہیں اور اپنے اخلاق کی بلندی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دین کے غلبے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جس کے غلبہ دین کا نظریہ نہیں ہے اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن غلبہ دین کا نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نتائج جو غلبہ دین سے ظاہر ہونے چاہیے وہ ایسے لوگوں میں ظاہر نہیں ہوتے. ان کے اندر شرافت تو پیدا ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، دین کی سمجھ رکھنے والا ایک فقیہ باشعور انقلابی وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک طرف 1000 عبادت گزار ہے، وہ عبادت گزار جو اپنی ذات کی طرف متوجہ ہیں، جو انفرادی سوچ کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، جن کے پیش نظر کوئی بڑا نظریہ اور نظم العین نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ 1000 کی جماعت ایک طرف اور ایک انقلابی ایک طرف۔ آپ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کو دیکھیں، آپ حضرت مدنی کو دیکھیں، آپ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کو لے لیں، آپ حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری کو لے لیں، حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری، ان بزرگوں کی ہمت اور جرأت کتنی تھی کہ شیطان ان سے گھبراتا ہے، اس پر خوف طاری ہوتا ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، باطل پر اس کا رعب پیدا ہونا چاہیے۔ جس عبادت کے نتیجے میں باطل پر رعب نہیں پڑتا، شیطان پر رعب نہیں پڑتا، شیطان مرعوب نہیں ہوتا، اس عبادت کا اثر کیا ہونا ہے جو دنیا میں غیر اللہ اور اس کی عظمت کو دل سے نہیں نکالتا، تو آخرت میں اللہ کی عظمت اور محبت کو کیسے وہ اپنے اندر پیدا کر کے اجاگر کرے گا؟ تو اعلیٰ نسب العین اور نظریے کے ساتھ جب عبادت کو اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے کل نتائج نکلتے ہیں، اس کے مکمل اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت پیدا کی ہے، رمضان المبارک کے روزوں نے ان میں کیا اثر پیدا کیا؟ کہیں بدر کی جنگ ہو رہی ہے تو کہیں فتح مکہ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں خیال ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ دین اور اجتماعیت کے تمام کاموں سے کٹ کر صرف بس روزہ رکھ کر کونے میں بیٹھنے کا نام ہے۔ صحابہ تو بدر کی جنگ لڑ رہے ہیں، صحابہ تو جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں صحابہ تو فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، رمضان کے روزے ان کے دل میں اللہ کی اتنی عظمت پیدا کر دیتی ہے، باطل کا رعب ختم کر دیتا ہے کہ بدر کی جنگ میں 313 لوگ شریک ہو کر اپنے سے 3 گنا بڑی فوج اس کے خلاف لڑتے ہیں، اور ایسے منظم لڑتے ہیں کہ ایک دن میں ان کا خاتمہ کر دیتے، ان کی صفیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، اور پوری دنیا پر اس کا رعب قائم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب قرآن کا نزول ہوا، اور قرآن کا نزول سب سے پہلی سورت سورہ العلق تھی، سورہ العلق کو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ابتدائی آیات کے بعد انسانی سماج اور اس پر دین کے غلبے کا ذکر ہے۔ ابتدائی 5 آیات میں انسان کی عظمت اور اہمیت اور اس کے لیے علم و شعور کی ضرورت کو بیان کیا ہے، تو پھر اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى۔ یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو سوسائٹی سے بے پرواہ سمجھ کر یہ سوچ پیدا کر لیتا ہے کہ سوسائٹی میری محتاج ہے، میں سوسائٹی کا محتاج نہیں ہوں، اور میں نے انسانی اجتماع کے لیے کوئی خدمات انجام نہیں دینی، انسانی اجتماع میرا غلام بن کر، میرے تابع بن کر، میرے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، میرے خاندان اور جتے کی خدمت کے لیے۔ یہ خطرناک ذہن ہے۔ یہ ذہن بے پرواہی کا ذہن ہے، یہ ذہن اجتماعیت کے خلاف استغنا کا ذہن، اور یہ استغنا کا ذہن وہ وسائل پر قبضہ، حکومت پر قبضہ، انسانوں کو غلام بنانا، انسانی وسائل کو لوٹنا، ان پر جبر کرنا، یہ سارے نتائج پیدا کرتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان الانسان، یہ جو انسان ہے، الانسان یہ ابو جہل، گویا پوری سورت اور پوری آیت کی ایک دو ٹوک تشریح اور تعبیر بتلا دی کہ آپ جب اس سورت کو پڑھیں تو الانسان یعنی ابو جہل، اس کا کردار، اس کا پس منظر، اس کا ظلم و جبر، اس کا سسٹم، وہ سامنے پیش نظر رہنا چاہیے، اور اس کی نشاندہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دشمن ابو جہل کو قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے کردار کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، ہر نبی کے مقابلے میں ایک فرعون آیا ہے، اور انبیاء نے فرعونوں کا مقابلہ کیا ہے، اور میرا فرعون ابو جہل۔ گویا قرآن جب اپنے قومی انقلاب کو بیان کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد اور فرعون کی سیاست کو سمجھ کر جو اس دور کا ابو جہل ہے، اس دور کا فرعون ہے، اس کو پہچانا جائے کہ دور حاضر کا فرعون کون ہے، اس کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، اس کی سازشیں کیا ہیں، ان سازشوں سے کیسے نپٹا جائے گا، اس کو کیسے شکست دی جائے گی۔ قرآن کی پہلی سورت جو رمضان میں نازل ہوئی، اس کی پہلی آیات جو پہلی وحی ہے، آپ دیکھیں کہ ہر دور کے فرعونوں کو بتلا کر اس کے مقابلے میں جماعت کھڑی کی جا رہی۔ قرآن حکیم نے اسی صورت میں آگے چل کر کہا کہ کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناسیہ ناسیت کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سند الزبانیہ۔ ایک پورا پکچر کھینچا ہے، اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی مجرم پیشانی، ناسیتن کاذبتن خاطئتن، جھوٹی ہے، کاذبتن اور خاطئتن، خطاکارہ ہے، مجرم جس نے اپنے جرائم اور جھوٹ کی بنیاد پر اپنا سسٹم اور نظام کھڑا کیا ہے دھوکے کی بنیاد پر۔ ہمیشہ جب ظلم کا نظام ہوتا ہے تو وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اور انسانی سماج کے توڑنے، انسانی سوسائٹی میں بد اخلاقی رائج کرنے، انسانوں پر مظالم ڈھانے، اس کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کو غلام بنانے کے لیے۔ قرآن نے نشاندہی کی کہ دیکھو جو قرآن کا مقابلہ ہے، اس وحی کا نتیجہ جو اس رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اس کا اثر یہ ہے کہ دنیا میں جتنے فرعون ہیں ان فرعونوں کا مقابلہ کیا جائے، ان ظالم جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا جائے، ان کی طاقت کو توڑا جائے، عدل کی حکمرانی قائم کی جائے۔ لیکن کیا یہ عدل کی حکمرانی وہ اکیلے قائم ہوگی؟ فرد واحد یہ نتائج پیدا کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے آگے وضاحت کی کہ کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناسیہ ناسیت کاذبۃ خاطئہ، کہ یہ جو لوگ اگر باز نہ آئے اور انہوں نے انسانی معاشرے میں درست نظام نہیں قائم کیا، اجتماعیت اور عدل کا قیام نہ ہوا، اللہ کا تعلق پیدا نہ کیا، تو ان مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ان کو سزا ضرور دیں گے۔ لیکن یہ سزا فلیدو نادیہ، یہ اپنی نادیہ کو بلا لے۔ دیکھیں قرآن سیرت کے مطابق کیسے واضح دو ٹوک پروگرام دے رہا ہے، نادیہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ وہ نادیہ میں بیٹھتے تھے، دار الندوہ میں، ان کی جماعت کے جو سرغنہ حکمران تھے ان پر مشتمل وہ جماعت، وہ لیڈرشپ جو دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے انسانوں کو غلام بنانے، وسائل کو لوٹنے، عیاشی کے بازار کو گرم کرنے، اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ اپنے نادیہ کو بلا لے، وہ جو شرابیوں کی مجلس ہے، وہ جو ظالم اقتدار میں ہے، یہ اپنی جماعت اپنے لوگوں کو بلائے۔ سند اس زبانیاں، ہم زبانیاں کو بلائیں گے۔ یہ زبانیاں کیا ہے؟ یہ اس کا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے کیا کہ ہم اپنے سیاسی پیادوں کو بلائیں گے، اور سیاسی پیادے یہ گویا کہ سیاست اور جنگ کی اصطلاح ہے، یہ شطرنج کی اصطلاح ہے۔ شطرنج جو سیاست پر مشتمل اور جنگی تکنیک اس پر مشتمل ایک کھیل ہے، اس میں کچھ گھوڑ سوار ہوتے ہیں تو کچھ پیادے ہوتے ہیں، تو وہ پیادے جو اس کھیل میں مین رول ادا کرتے ہیں، حضرت شیخ الہند نے بھی پیادے کا لفظ استعمال کیا، یہ سیاسی پیادے ہیں، سیاسی ورکر، سیاسی اجتماع، وہ سیاسی جماعت جو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر دشمن طاقت کے خلاف شعوری طور پر حربے استعمال کر کے ان کو ناکام بنانے کی جد و جہد کرتے ہیں، یہ ہے الزبانیہ، یہ ہے سیاسی پیادے۔ ہم اپنی زبانیہ کو بلائیں گے، زبانیہ کے بغیر غلبہ نہیں قائم ہو سکتا۔ باشعور سیاست کی سمجھ رکھنے والے، جرت اور ہمت والے جوان، اس کی جماعت، وہ نہ ہو تو تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو تبدیلی کے لیے زبانیہ کی ضرورت، اور زبانیہ کا نمونہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، جماعت صحابہ، جو اس سطح زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت ہے، جنہوں نے سب سے اعلیٰ کردار ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت پر قیامت کے دن فخر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے مقابلے میں مجھے اعلیٰ جماعت عطا کی۔ تو اس جماعت کو قرآن حکیم زبانیہ کہہ کر پکار رہا کہ ہم زبانیہ کو بلائیں گے، اس سیاسی پیادوں کو بلائیں گے، صحابہ کی اس جماعت کو بلائیں گے۔ قرآن فرضی باتیں نہیں کرتا، قرآن ایک سچویشن میں انسانوں کو رہنمائی دے رہا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ظالم طاقت کا بھی ذکر کیا، ان کے جرائم کا بھی ذکر کیا، ناسیتن کاذبتن خاطیہ۔ اور لازمی بات ہے کہ ظلم بھی ان جابر حکمرانوں کی اکٹھ سے ہوتا ہے جو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو عوامی طاقت ہوتی ہے، عوامی طاقت، عوام سے اٹھ کر وہ مظلوم انسان جو اعلیٰ شعور اور جرت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، وہ نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ جو زبانیاں ہیں، یہ عبادات کے بغیر نماز، روزے، اس کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا۔ قرآن حکیم نے چار عبادات میں سے دو دو کی تقسیم کی۔ ایک عبادات وہ ہیں جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں، نماز اور روزہ ہے جو ہر شخص پر فرض ہے، اور اس نماز اور روزے کا مقصد کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب جو لوگ زیادہ کماتے ہیں وہ غریبوں کا لحاظ رکھیں تو زکوٰۃ دیں، جو زیادہ کماتے ہیں اور تقویٰ کا حصول انہوں نے کر لیا تو وہ حج کریں۔ اس لیے جب قرآن حج کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے حکم دیتا ہے کہ فتزودوا، تم زادہ راہ تیار کرو، اور پھر زادہ راہ کی تشریح بھی قرآن خود کر رہا ہے کہ ان خیر الزاد التقویٰ، بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا حصول وہ نماز اور روزے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو کہ جماعت کے اندر جو تقویٰ پیدا ہونا ہے، عدل کا شعور پیدا ہونا ہے، عدل پر قائم جماعت، متقین کی جماعت پیدا کرنی ہے، الزبانیہ پیدا کرنی ہے، وہ تو نماز اور روزے سے پیدا ہوگی، قرآن پر غور و تدبر اور شعور سے پیدا ہوگی، اور پھر اس جماعت کی جو تکمیل ہے وہ زکوٰۃ دینے سے اور حج کرنے سے ہوگی۔ اس لیے حج جو ہے وہ سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے۔ اس عمل میں رمضان کا ایک بنیادی رول ہے، کیونکہ انسانی نفس اور خواہشات پر کنٹرول پانا، یہ رمضان سے زیادہ اچھا اکثیر وہ کوئی اور عمل نہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ تریاق ہے۔ تریاق کہتے ہیں کہ جب بدن میں زہریلے اثرات پیدا ہو جائے تو حکما، حکیم لوگ، وہ کوئی جڑی بوٹیاں ایسی دیتے ہیں جو اس زہر کو بدن سے نکال کر باہر کر دیں، اس کو تریاق کہتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ روزہ تریاق ہے۔ انسان جب غذائیں کھاتا ہے، اپنی سماجی زندگی پیدا کرتا ہے، بیوی بچوں میں رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کچھ زہر داخل ہو جاتے ہیں، خواہشات نفس کا زہر، شہوات نفس کا زہر، انفرادیت کا زہر، سستی اور کاہلی کا زہر، گناہوں کی طرف رغبت کا زہر، تو اعلی مقاصد کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ روزے رکھو، اور روزے رکھ کر ایک مہینے مشق کرتے ہوئے اس تمام زہروں کو نکال کر اپنے جسم اور روح کو اس جذبے سے منور کرو، اس عمل سے منور کرو کہ اس کے نتیجے میں غلبے دین کا عمل جو ہے وہ آسان ہو، اس کے نتائج مرتب۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو تریاق ہے یہ حکما ضرورت کے مطابق دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب کسی کو کسی حکیم نے بتایا کہ تمہارے بدن میں زہر ہے اور تم یہ تریاق استعمال کر لو، ایک مرتبہ زندگی میں یا سال میں، اور وہ روزانہ ہی چمچی لیتا رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ خود اپنا اثر پیدا کرے گا۔ اس لیے رمضان کے روزے جو ہیں یہ تریاق ہیں، اور اس تریاق کے لیے رمضان کی ایک مہینے کی ریہرسل، یعنی ایک مہینے مشق کر کے اس زہر کو اپنے بدن سے نکال دینا، یہ کافی ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ جب علاج کرتے ہیں یا حکما علاج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دوائی ایک مہینہ استعمال کرنی ہے پھر اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہاں، اگر محسوس ہو کہ اس کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں تو دو تین دن کے لیے لے لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ ایک مہینہ تو ریگولر سال میں روزے رکھنے ہیں، اس تریاق کو استعمال کرنا ہے، زہروں کو نکال دینا ہے، اور پھر درمیان میں جب جب تمہیں محسوس ہو جب چاند کی روشنی وہ عروج پر ہو، چودھویں کا چاند ہو، مد و جزر ہو، انسانی خون جوش مارے، خواہشات نفس بیدار ہو، انسان شہوات کی طرف متوجہ ہو، اور اس سے اس کی بہیمیت کا اس پر غالب ہونا وہ محسوس ہو، تو ایام 20 کے روزے رکھ لیں۔ چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھ لیں۔ سال میں روزے رکھنے ہیں تو محرم کے رکھ لیں، ذی الحج کے رکھ لیں، تو پورا نصاب ہے یہ کہ جو سال بھر میں انسانوں کو درست رکھتا ہے۔ اس لیے یہ روزے اعلی جماعت پیدا کرنے کے لیے ہیں، انقلاب کا اعلی شعور اور نظریہ پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر عملی طاقت پیدا کرنے کے لیے۔ اگر رمضان المبارک صحابہ میں یہ جذبہ پیدا کر سکتا ہے کہ وہ بدر کی جنگ لڑے، وہ فتح مکہ کرے، اسلام کی جتنی فتوحات ہیں آپ دیکھیں کہ رمضان سے پہلے تیاری ہوئی تو رمضان میں جنگ ہوئی، رمضان میں تیاری ہو کر رمضان میں جنگ ہوئی، یا رمضان میں تیاری کر کے رمضان کے بعد جنگ ہوئی، ساری رمضان سے جڑی ہوئی۔ غلبہ دین کا پورا عمل رمضان سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک ان نادیہ والوں کے مقابلے میں، ہر دور کے فرعونوں کے مقابلے میں، ہر دور کے فرعون اور قارونوں کے مقابلے میں زبانیہ کو پیدا کرتا ہے، اللہ کی جماعت حزب اللہ کو پیدا کرتا ہے، انقلابی جماعت پیدا ہو کر نتائج پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جب جماعت وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ کلا لا تطعہ، ان لوگوں کا کہا نہ مانیں، اپنی جماعت پر اعتماد کریں۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ انقلاب وہ دوسروں کے بلبوتے پر نہیں آتا، یہ روس آ کر مدد کرے گا، یہ چین آ کر مدد کرے گا، یہ ایران آ کر مدد کرے گا، یہ فلاں ملک سے ہمارے تعلقات ہیں، بے ساکھیوں پر انقلابات نہیں آیا کرتے۔ انقلابات آتے ہیں اپنی جماعت پر اور اپنے وسائل پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنی قوم کو ساتھ لے کر انقلاب لے کر آتی ہے، کوئی بیساکھیوں کی تلاش میں نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کی سورت نے ان بیساکھیوں کو بھی ختم کیا کہ اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، اور اللہ نے جو جماعت دی ہے اس پر اعتماد۔ حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کیا ہے تو حضرت فرماتے ہیں میری جماعت ہے، میری جماعت ہے نا، وہ کرے گی، مجھے کیا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے پر عمل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کر کے اس جماعت پر اعتماد کیا۔ اس نے یہ اعلان نہیں کیا کہ خلیفہ کون بنے گا، جہاں نشین کون بنے گا، جماعت طے کرے، جماعت اپنے بلبوتے پر کرے۔ تو جماعت اصل میں نتائج پیدا کرتی ہے، اور جماعت وہ فرعونوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ان فرعونوں کے خلاف، ان قارونوں کے خلاف، ان سامراجی اور طاغوتی طبقوں کے خلاف شعور اور بیداری کا مہینہ ہے، عزم اور استقامت کا مہینہ ہے، اپنے اندر حریت اور آزادی کا جذبہ پیدا کر کے دین کے غلبے کا مہینہ ہے۔ اور جب غلبے کے نظریے سے اس مہینے کو گزارا جائے، اس سے نتائج پیدا ہوتے ہیں، اس سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا اجتماع یہ عام اجتماع نہیں، یہ شعور اور بیداری کا اجتماع ہے۔ اس لیے یہ ترغیب ہوتی ہے کہ اس اجتماع میں جوڑا جائے، وقت لگایا جائے، اس ٹائم کو ضائع نہ کیا جائے۔ الحمدللہ شروع رمضان سے لے کر آج تک ہزاروں دوست شریک ہوئے، اور اپنی سہولت کے مطابق انہوں نے کم یا زیادہ دن دیے، اس کا ایک اثر، اور پورے ملک میں بھی اجتماعات ہوتے رہے۔ جو اپنے گھروں میں بھی تھے تو وہ بھی اس اجتماع سے غافل نہیں تھے، اس لیے یہاں کی تفسیر سنتے رہے، مقامی جو ریجنل کیمپسز ہیں اس میں ذکر میں شریک رہے، تراویح اور خلاصے میں شریک رہے، الحمدللہ پورے ملک اور پوری دنیا میں جو ادارہ رحیمیہ سے وابستہ نوجوان ہیں وہ اس سے جڑ کر اپنی طاقت اور اجتماعیت پیدا کر رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اس کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جو ہم سے غفلت ہوئی ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رمضان المبارک اور اس میں لیلۃ القدر کو پائے، جو دعاؤں کی قبولیت اللہ کا تعلق اس کی سب سے اہم رات ہے، تو وہ ضرور یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو عفو کرنے والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا کریم ذات ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور جب ہم پوری جماعت کے لیے کرتے ہیں تو فاعف عنا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تو پوری جماعت کو ساتھ لے کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور یہ عزم کر لینا چاہیے کہ اس رمضان میں ان اجتماعات میں شرکت میں اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو ایک تو چند دن جو باقی ہیں اس میں ہم اس کا ازالہ کریں گے، اور یہ عزم کریں گے کہ انشاءاللہ جب اگلا رمضان آئے گا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ وہ یکسو ہو کر رمضان میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ہم بھی یکسو ہو کر متوجہ ہوں گے اور اس کی منصوبہ بندی ابھی سے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے، رمضان کی برکات نصیب فرمائے، دین کے غلبے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں اور اکابرین سے جڑ کر ان کا جذبہ، ان کا مشن، ان کا شعور، ان کے اخلاق وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔